الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما سقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. صدق الله العظيم. اے نبی، تم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں. اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو ان کو ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اگر وہ لوگ باز نہ آئے جو منافق ہیں، جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو شہر میں شرنگیز افواہیں پھیلاتے ہیں، تو ہم ضرور ایسا کریں گے کہ تم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوگے. پھر وہ اس شہر میں تمہارے ساتھ نہ رہ سکیں گے، البتہ تھوڑے دن، جن میں وہ پھٹکارے ہوئے ہوں گے. جہاں کہیں ملیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور انہیں ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے گا. یہ اللہ کا وہ معمول ہے جس پر ان لوگوں کے معاملے میں بھی عمل ہوتا رہا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور تم اللہ کے معمول میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں پاؤ گے. لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اللہ ہی کے پاس ہے، اور تمہیں کیا پتا، شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے کافروں کو رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، جس میں وہ ہمیشہ اس طرح رہیں گے کہ انہیں نہ کوئی حمایتی مل سکے گا نہ کوئی مددگار. جس دن ان کے چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا جائے گا اور وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی اور رسول کا کہنا مان لیا ہوتا، اور کہیں گے کہ ہمارے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا اور انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا. اے ہمارے پروردگار، ان کو دوگنا عذاب دے اور ان پہ ایسی لعنت کر جو بڑی بھاری لعنت ہو. یہ سورہ احزاب کی چند آیات ہیں، اور آج جو تلاوت کی گئی ہے وہ آیت نمبر 59 سے رکوع کے ختم تک، یعنی آیت نمبر 68 تک 10 آیات ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہے. اس سے پہلے بھی پردے کے بارے میں فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ جو آیت تلاوت کی گئی تھی، اس میں پردے سے متعلق ایک حکم آیا تھا اور جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ عورتوں کے لیے پردہ بہتر ہے اور ضروری ہے، اللہ رب العزت نے اس کو ضروری قرار دیا ہے. یہاں بطور خاص مزید اس کا ذکر فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک اور بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المومنین اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے. اس سے یہ شبہ جاتا رہا کہ صاحب یہ پردہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے لیے تھا یا آپ کی بیٹیوں کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیا کہ پہلے بیویوں کا ذکر کیا، پھر بیٹیوں کا ذکر کیا، اور پھر نساء المومنین کہہ کے قیامت تک آنے والی تمام ان خواتین کا ذکر کر دیا جو اسلام سے وابستہ ہیں، اہل ایمان ہیں، کہ ان سب کے لیے پردہ ضروری ہے، صرف خاص طور پر نبی کے گھر کی عورتوں ہی کے لیے ضروری نہیں تھا بلکہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے. کاش کہ مسلمان اپنی اس کتاب کا مطالعہ کریں کہ قرآن مجید تقاضا کیا کرتا ہے. بلا وجہ بعض لوگ پردے کی مخالفت کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں زبان سے نکال دیتے ہیں جس سے قرآن مجید کے احکام کی خلاف ورزی لازم آتی، اور جب قرآن مجید کی خلاف ورزی لازم آئے گی تو ایک آیت کا بھی اگر کوئی انکار کر دے تو مسلمان نہیں رہتا. آج کس کس طرح سے اور کس کس طریقے سے ایسی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، اشاعت کی جاتی ہے، بلکہ جان بوجھ کر ایسے طور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ جن لوگ جو لوگ باپردہ ہیں وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں اور جو بے پردہ ہیں عزتیں انہیں ہی رہیں بظاہر. یاد رکھیے زمانہ نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اس وقت منافقین اور کفار عورتوں کو چھیڑا کرتے تھے، اور خاص طور پر ایسی عورتوں کو جو باندی اور غلام یعنی کنیزیں ہوتی تھیں ان کو، چونکہ ان کے پیچھے بظاہر کوئی خاندان نہیں ہوتا تھا، کوئی جتھا نہیں ہوتا تھا، کوئی جماعت نہیں ہوتی تھی جو ان کی حمایت کرے، تو جب وہ گھروں سے باہر نکلتی بازار آتی سودا سلف کے لیے تو ان کو چھیڑا جاتا تھا. اور اسی کے ضمن میں بعض جو آزاد عورتیں تھیں، حرہ جس کو کہا جاتا ہے، انہیں بھی چھیڑا جاتا تھا. تو یقیناً یہ باتیں مسلمانوں کو بھی تکلیف دیتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی تھی. تو اللہ رب العزت نے چونکہ عام طور پر جو آزاد خواتین تھیں ان کو چھیڑنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا، اس اعتبار سے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے جو قبیلے والے ہیں، ان کی جماعت والے ہیں، ان کا جو جتھا ہے وہ ہمارے خلاف بہرحال باہر نکلے گا تو ہمیں کہیں سر چھپانے کو بھی ٹھکانا نہیں مل سکے گا، اس لیے کسی حد تک ان کو چھیڑنے سے رکتے تھے، ڈرتے تھے. لیکن جہاں تک باندیوں کا تعلق تھا، کنیزوں کا تعلق تھا، تو ان کو چھیڑا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خود ہی جو انہوں نے فرق کر رکھا تھا اس سے ایک فائدہ یہ اٹھایا کہ یہاں یہ حکم دے دیا کہ جہاں تک اہل ایمان عورتوں کا تعلق ہے، مومن عورتوں کا تعلق ہے، ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی پہچان کے لیے پردہ کیا کریں، اور پردہ اس طرح سے ہو کہ اپنے سر پر چادر لیں، سر یعنی چادر اس طرح اوڑھیں کہ سر پر آئے، اور وہاں سے پھر اپنے اوپر پوری اس طرح سے چادر لیں کہ صرف ان کی آنکھ کھلی رہے جس سے ان کو راستہ نظر آئے، اور اس طرح سے بھی چادر کو لپیٹ سکتی ہیں کہ وہ آنکھیں کھلی رہیں باقی پورا چہرہ ڈھانپ دیا جائے. اس سے بھی پتہ چل گیا کہ چہرہ ستر اور حجاب جو تھا ان دونوں میں جو فرق ہے وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں اگر اللہ نے توفیق دی تو پیر کے دن اس مضمون کو یعنی پردے سے متعلق ایک مضمون اہم ہے انشاءاللہ اس کو ذکر کروں گا، اس میں تفصیل آئے گی کہ حجاب اور ستر میں فرق کیا ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ اس میں اس فرق کی وجہ سے کہتے ہیں کہ صاحب چہرے کا پردہ نہیں. لیکن دیکھیے یہاں پر خود قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے، وہ بناتک اور بیٹیوں سے کہہ دیجیے. یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی بلکہ بنات جمع ہے بنت کی، اور بنات جمع کا صیغہ تین سے اوپر بولا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ چار صاحبزادیاں تھیں، قرآن مجید سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دیا جا رہا ہے کہ بیویوں، چونکہ بیویاں بھی آپ کی تین سے زیادہ تھیں اس لیے جمع لائے، اور یہاں پر بیٹیاں بھی چونکہ تین سے زیادہ تھیں، چار تھیں، اس لیے یہاں پر بنات کا لفظ لائیں، وہ بنات ایک اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے. اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ جی تمام مومن عورتیں جو ہیں وہ بھی تو آپ کی بیٹیاں ہی ہیں، اس لیے اللہ نے اس کو علیحدہ سے ذکر فرما دیا وہ نساء المومنین، تاکہ ذہن سے یہ بات ہی نکل جائے اور بات بالکل واضح ہو جائے اور کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے. جیسا کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا تھیں اور باقی بیٹیاں آپ کی نہیں تھیں, علیہ باللہ. قرآن مجید نے واضح طور پر یہ بات بتلا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں اور بیٹیاں بھی تین سے اوپر چار تھیں. ونسائل مومنین میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اس سے مراد عام مسلمانوں کی بیٹیاں مراد نہیں, بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جو بیٹیاں تھیں وہ مراد تھی, اس لیے کہ آگے خود بتا دیا ونسائل مومنین. مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے, کیا کہیے, یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنی چادریں منہ کے اوپر لٹکا لیا کریں, جھکا لیا کریں. یعنی بعض مفسرین اکرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب ان سے جلابیبہن کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے خود اپنے سر پر چادر اوڑھی اور اوڑھ کر اس کو نیچے کو لے آئے, صرف بائیں آنکھ جو ہے وہ ان کی کھلی رہی اور باقی پر انہوں نے اپنے چہرے پر پورا پردہ کیا اور کہا کہ یہ ہے جلابیبہن کی تفسیر. تو اس سے یہ پتا چلا کہ چہرے کا پردہ بھی ہے, اور حقیقت بھی یہ ہے کہ لوگوں کی نظریں چہرے پر ہی تو اٹھتی ہیں, اور چہرے ہی سے تو کسی کی خوبصورتی یا بدصورتی کا پتہ چلتا ہے, اور یہی سبب بنتا ہے آگے جو ہے وہ چھیڑنے کا اور جو ہے گناہوں کی طرف مائل ہونے کا. اس لیے اللہ رب العزت نے صرف یہی نہیں کیا کہ اس گناہ سے روک دیا, یعنی زنا تو بدترین گناہ ہے, لیکن جو دوائیے گناہ ہیں, جو ایسی چیزیں ہیں جو گناہ کی طرف انسان کو مائل کرتی ہیں, ان سے بھی روک دیا گیا. اس لیے بے پردہ ہونا چونکہ یہ سبب تھا آگے بڑھنے کا, اس لیے اسی کو روک دیا کہ جب آنکھوں کی حفاظت ہوگی. چنانچہ مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. پیچھے آپ نے پڑھا فصلوہن من وراء حجاب, پردے سے, پردے کے پیچھے سے چیزیں مانگا کریں, لیا کریں, اگر کوئی چیز لینی ہے سامنے مت آ جائیں. آج ہمارے یہاں یہ عیب ہے کہ گھر پہ دروازہ کھٹکھٹا ہے, بالکل سامنے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں, اور بعض اوقات تو میں نے دیکھا بعض لوگوں کو کہ اگر جھیری ہوتی تو ہم جھانکتے بھی اندر. بھائی کیا ہے, تم پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو, دروازہ کھٹکھٹاؤ اور دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہو, بس بالکل سامنے. اس وجہ کیا ہے کہ چونکہ یہ عیب نہیں رہا, یہ ایسی چیز آ گئی ہے کہ اب ہنر اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ خواتین بھی جو ہے پورا دروازہ کھول کر پورا اپنے آپ کو باہر نکال لیتی ہیں. تو چونکہ عام سی بات ہو گئی, اس لیے جو بیچاری خواتین پردے دار ہیں وہ جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے ایسی بن گئی کہ یعنی وہ عیبدار ہو گئی, اور جو بے پردہ ہیں وہ بڑی جو ہے صحیح ہیں. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یدنین علیہن من جلابیبہن, اور ساتھ میں فرما ذالک ادنا ان یعرفن فلا یزین, اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو ان کو ستایا نہیں جائے گا. یعنی منافقین اور کفار جو ستایا کرتے تھے, تو جب یہ پردہ کریں گی تو وہ سمجھ لی جائیں گی کہ بھئی یہ آزاد خواتین ہیں. اس سے پتہ چلا کہ غلام عورتوں کی علامت یہ تھی کہ چہرہ کھول کے وہ چلا کرتی تھیں. آج بھی جو عورتیں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں عام طور پر وہ ذہناً غلامی ہیں, دوسروں کی غلامی ہم اختیار کرتے ہیں. یورپ کے اور دوسری جو چیزیں تہذیب ہمارے اندر آئی ہوئی ہے اس پر ہم فخر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم روشن خیال. دیکھیے روشن خیالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے اگر ہم مسلمان ہیں, اور اگر مسلمان نہیں ہے تو جس کا جو جی چاہے کرے. پھر شریعت اس سے مطالبہ بھی نہیں کرتی, شریعت نہیں کہتی کسی کافر کو بھی تم پردہ کرو. شریعت تو اہل بنی اسرائیل مومنین کہہ رہی, شریعت نے کہیں نہیں کہا کہ تمام عورتوں کے لیے پردہ جو ہے فرض ہے, بلکہ بنی اسرائیل مومنین, مومن عورتوں کے لیے کہا جا رہا ہے. تو یہ جو پابندیاں ہیں وہ اہل ایمان کے لیے ہیں, اگر کوئی اپنے آپ کو ایمان سے نکال دے تو اس کا جو جی چاہے کرے. لیکن اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توقع اپنے گلے میں رکھتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو اپنانا ہوگا. اسی میں ہماری ترقی ہے, اسی میں ہماری جیت ہے, اور اسی میں ہماری آگے بڑھے, ہم اس سے آگے بڑھیں گے. یاد رکھیے کہ کافر جو چاہے کریں ان کے لیے اور معاملات ہیں, لیکن مسلمان کے لیے ترقی ایک ہی چیز میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کریں. مسلمان اس کے علاوہ ترقی نہیں کر سکتا. مسلمان کو ترقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ملے گی, اور جب طریقے چھوڑ دیں گے تو پٹیں گے, پٹتے رہیں گے ساری دنیا میں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان پٹ رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں کو چھوڑ دینا ہے. ان طریقوں کو اختیار کر لیں گے اللہ پھر وہ عزت عطا فرما دیں گے. یہ اختیار میں تو اللہ کے ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, جس کو چاہے عزت عطا فرمائے, جسے چاہے ذلیل فرما دے. حدیث میں آیا نا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی خس و خاشاک کی طرح ہوں گے. یعنی تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت قلیل تعداد میں ہوں گے؟ کہا نہیں, تعداد کے اعتبار سے تو تم کثیر ہوگے, بے انتہا ہوگے, لیکن تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور اس وجہ سے مرنے کو تم ناپسند کرو گے. تو آج یہ ساری چیزیں ہیں, ہر انسان خوف زدہ ہے موت نہ آ جائے, مر نہ جائیں. ورنہ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے موت تو کوئی چیز ہی نہیں، ان کی تو خواہش یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیں، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو جان جس نے جان پیدا کی ہے دی ہے، اگر وہ اس جان اسی کے راستے میں کام آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور اس جان کا مصرف کیا ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی اللہ نے ہماری جانوں کو کا سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے میں. تو یہ سارے قرآن مجید ہی کے احکامات ہیں، اور لوگ کفار ڈرتے اسی سے ہیں کہ مسلمان کہیں قرآن مجید پر نہ آ جائیں، قرآن مجید کے طریقے اختیار نہ کر لیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں جو کالے غلام ہیں انگریز کے، ذہنن تو چونکہ غلام ہیں اس لیے وہ بیچارے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بھئی نصاب سے جہاد کی آیتیں نکال دیں، صورتوں کو نکال دیں، پردے کی آیتیں نکال دیں، فلاں صورت نکال دیں، فلاں نکال دیں. اللہ تعالیٰ معاف کریں، بس نہیں چلتا، ورنہ پورا قرآن مجید پر پابندی لگا دیں کہ یہ پڑھنا ہی منع ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائے. یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار نہیں کرتے، ورنہ ہمارے لیے کفار کے لیے سب سے بڑی شکست یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین پر آ جائیں. اگر ہم اپنے دین پر آ جائیں گے اس سے بڑھ کر کوئی شکست کوئی ہو نہیں سکتی ان کی. تو بہرحال فرمائے ذالک ادنا یعرف فلا یزین، یہ جو پردہ ہے یہ حیا کا کام ہے، حیا والیوں کے لیے ہے. اس لیے جو اوباش لوگ ہیں وہ یہ بات سے سمجھ لیں گے کہ بھئی یہ شریف خواتین ہیں، ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے. اس لیے فرمایا کہ تم پردہ کرو. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی غفور الرحیم. البتہ اب آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ باندیوں کو ایسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا کہ یہ خواتین تو پردہ کر لیا کریں گی اس لیے پہچانی جائیں گی، لیکن جہاں تک باندیوں کا تعلق ہے تو وہ کیا کریں؟ ان کے لیے اگلا معاملہ فرما دیا. چونکہ خواتین وہ باندھی ہوتی تھی، کنیزیں ان کا ہوتی تھی، اور وہ بازار جایا کرتی تھیں، سودا سلف کے لیے بھی جاتی تھیں. ان کا شرعی پردہ وہ ہے جو عام مسلمان عورتوں کا اپنے محرموں کے سامنے، جس طرح محرم کے سامنے عورت اپنے چہرہ کھول سکتی ہے، ہاتھ کھول سکتی ہے، اسی طریقے سے جو باندیے ہیں ان کا شرعی پردہ عام لوگوں کے سامنے وہی ہے جو مسلمان عورتوں کا اپنے محرموں کے سامنے. اب ان کو ایذا سے بچانے کے لیے البتہ دوسری صورت اختیار کی، لئن لم ینتہی المنافقون سے اللہ رب العزت نے انتباہ جاری فرمایا کہ اگر یہ منافقین باز نہ آئے. کون منافقین؟ والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے. والمرجفون فی المدینہ، اور جو شہر میں شرنگیز افواہیں بھی پھیلاتے پھرتے ہیں. دو کام کرتے تھے، ایک تو یہ کہ ان کے دلوں میں روگ تھا، خواتین کو چھیڑتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ شرنگیز افواہیں پھیلاتے تھے کہ فلاں لشکر آنے والا ہے، فلاں قبیلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور صاحب فلاں کا اتحاد ہو گیا ہے، اور اب بس اب یہ مدینے پر آنے والے ہیں اور ابھی حملہ کریں گے اور مسلمان ختم ہو جائیں گے اور یہ ہو جائیں گے. اس قسم کی افواہیں بھی شہروں میں پھیلایا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ باز نہیں آئے اور شرنگیز افواہیں پھیلانے سے باز، یعنی ایک تو یہ کہ عورتوں کو چھیڑنے سے باز نہ آئے اور جن کے دلوں میں روگ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ جو شہروں میں افواہیں پھیلاتے ہیں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم ضرور ایسا کریں گے کہ تم ہی کو ان کے خلاف اٹھ کھڑے کر دیں گے، یعنی تمہیں ہمیں حکم دیں گے کہ تم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر اس شہر میں تمہارے ساتھ رہ نہیں سکیں گے، یعنی مسلمان ہی ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. تو وہ یہاں پر اللہ اتنی قوت اور طاقت دے دے گا مسلمانوں کو کہ پھر وہ ان کے شہروں میں رہ نہیں سکیں گے. ملعونین اور لعنت زدہ، ملعونین کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، جن میں وہ پھٹکارے ہوئے ہوں گے. اینما سوقفو اخذو وقتلو تقتیلا، یعنی یہ حکم جاری کر دیا جائے گا کہ جہاں کہیں ملیں پکڑ لیے جائیں اور انہیں ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے. یعنی اگر یہ باز نہیں آئے تو پھر ان کی حرکتوں کا جو قانون جو ہے وہ بنایا جائے گا، ان کی حرکتوں کے خلاف، غلط حرکتوں کے خلاف، اور پھر اس کو قانون کا جب پہیا گھومے گا اور قانون حرکت میں آئے گا تو انہیں پھر کہیں جائے پناہ شہر میں نہیں مل سکے گی. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کا وہ معمول ہے کہ جس پر ان لوگوں کے معاملے میں، یعنی پچھلے لوگوں کے معاملے میں بھی عمل ہوتا رہا ہے جو گزر چکے، اور اللہ کے معمول میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں آتی. جب اللہ تعالیٰ کا معمول اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، ساری شریعت دین جوں کا توں موجود ہے. آج بھی اگر اسلامی حکومت آ جائے، احکام اسلامی نافذ ہو جائیں، تو جو دین ہمارا 1400 سال پہلے تھا وہ آج بھی موجود ہے. سارے احکام نافذ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے قانون وہ پورا کا پورا حرکت میں آ جائے گا، یقیناً وہ سارے کے سارے احکامات اپنی جگہ پر برقرار ہیں. یہاں تک تو اس کو بتا دیے، یعنی اس میں جو باندیاں تھیں ان کا معاملہ فرما دیا کہ ان کو اس طرح سے ہم محفوظ فرمائیں گے، اور وہ محفوظ ہو بھی گئی اس زمانے میں. آج کل تو جن کو ہم آزاد کہتے ہیں وہ محفوظ نہیں. ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہے، جس طریقے سے ہے، شرفا جو کہلاتے ہیں، وہ یقیناً ان میں شرفا میں بعض پردہ دار لوگ بھی ہیں یقیناً، اور بعض اپنے آپ کو شرفا کہلاتے ہیں لیکن وہ بے حیائی کا لباس پہنتے ہیں. لیکن یقیناً ان کے ساتھ جو کچھ معاملات ہوتے رہتے ہیں شہروں میں، اور جس طریقے سے جو ہے اوباش قسم کے لوگ جو ہے وہ جس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں، کہیں اغوا کرتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ رب العزت کا قانون جو ہے اپنی جگہ پر موجود ہے. یسألوک الناس عن الساعة، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، جب علم تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ تعالی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو تم اس کو قریب ہی سمجھو، کبھی بھی آ سکتی ہے. یعنی جس طرح ہم دور سمجھ رہے ہیں، قریب بھی تو ہو سکتی ہے، اس لیے تم یہ سمجھو کہ وہ قریب ہی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہر دن ہم قیامت سے قریب ہوتے ہی جا رہے ہیں، ورنہ اپنی موت سے تو ہر آدمی قریب آ رہا ہے. کسی نے 70 سال گزار لیے، کسی نے 80 سال گزار لیے، کسی نے 50 سال گزار لیے. اب کسی کو کسی عمر 30 سال تھی، کسی کی 35 سال تھی، کسی کی 40 سال تھی. رات دن آپ دیکھ لیجئے، اخبار اٹھائیں تو پتہ چلتا ہے کہ 70 وہاں مر گئے، 65 وہاں مر گئے، اور بم دھماکے میں 50 مر گئے، اور جناب ریل کے حادثے میں اتنے مر گئے، اور گاڑی میں اتنے مر گئے. دن بھر میں اگر دیکھیں تو سینکڑوں ہزاروں لوگ روزانہ مر رہے ہیں، گویا کہ روزانہ لوگوں کی قیامت قریب آ رہی. اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من ماتت قامت قیامته، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت تو قریب آ گئی. جو زندہ ہے قیامت تو وہ دیکھیں گے، لیکن جو مر گئے جن کا وقت آ گیا ان کی قیامت تو آ گئی، اس لیے وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں. کہہ دو اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تمہیں کیا پتا شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے کافروں کے لیے، اللہ نے کافروں کو رحمت سے دور کر دیا. ان اللہ لعن الکافرین، اللہ نے کافروں کو رحمت سے، لعنت اصل میں کہتے ہیں رحمت سے دوری کو، اس لیے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ نے کافروں کو رحمت سے دور کر دیا. وہ اعد لهم سعیرا، اور ان کے لیے جو ہے اللہ نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی، خالدین فیہا ابدا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون فیہا ولیا ولا نصیرا، اور اس میں اپنا کوئی مددگار اور ولی دوست نہیں پائیں گے، حمایتی انہیں نہیں ملے گا. یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن کیا ہوگا کہ چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا جائے گا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی سامنے. اللہ محفوظ فرمائے، جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ مرغی یا بکرے کی ران جس طرح آگ پر تاپی جاتی ہے، سیکی جاتی ہے، یہ آگ تو کچھ بھی نہیں ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو آگ اس وقت موجود ہے، یہ 70 مرتبہ سمندر میں بجھانے کے بعد وہ حرارت ہے، یعنی اب جو حرارت ہمارے پاس ہے یہ 70 درجے کم ہیں اس آگ سے جو جہنم کی آگ کی تپش. تو اس کی اعوذ باللہ یہ آگ برداشت نہیں ہوتی ہم سے، وہ آگ کیسے برداشت ہوگی. جس نے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا جائے گا، اور وہ کیا کہیں گے، یقولون یا لیتنا، ہائے افسوس، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے. وقالوا ربنا، اور کہیں گے اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے سرداروں کی اطاعت کی، وکبرانا، اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، فاضلون السبیلا، انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا. ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو دوگنا عذاب دے. ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان کو زبردست جو ہے لعنت اپنی رحمت سے دور فرما دے. تو حدیث میں آتا ہے لکل ضعف، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دونوں کے لیے دہرائے، تم نے بات مانی کیوں اور انہوں نے تمہیں اس طرف لائے، وہ انہوں نے تمہیں گمراہ کیا، لہذا دونوں کے لیے دوگنا عذاب. ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے پروردگار ان کو دوگنا عذاب دے، اور ایسی لعنت کر ان پر جو بہت بڑی اور بھاری لعنت ہو. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی لعنت سے محفوظ فرمائے. دیکھیے بہت سارے اسباب ہیں جو اللہ کی لعنت کے اسباب ہیں، انہی میں سے ایک سبب یہ بھی ہے بد نظری. حدیث میں آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو اپنے آپ کو لوگوں کو دکھانے کے لیے بن سنور کر سج کر تیار ہو کر لوگوں کے سامنے آئیں، لعن اللہ الناظر دکھانے کے لیے، والمنظور جو اپنے آپ کو پیش کرے اور جو خود دیکھے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہو، یہ سبب بھی ہے ایک. اور اسی طریقے سے بہت سے اسباب ہیں جو اللہ نے لعنت کے بتلائے ہیں. اس لیے ان تمام اسباب لعنت سے ہم سب کو اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ دور رکھیں، دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور ایسے اسباب سے بچنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما کر اپنے فضل و کرم سے اپنی خاص رحمت کے سائے میں ہم سب کو پناہ عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ قرآن مجید کی آیات کے مطابق، ہدایات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو کمی کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے اسے معاف فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں انہیں معاف فرما دے، عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.